شب جمعہ تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، آپ کے ہمارے مرحومین بالخص علماء و رفا فقہا شہدا سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلى على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على محمد محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. متعدد مناسبتیں آج کی شب کی مجلس میں ہیں، شب جمعہ بھی ہے اور ایام عزا میں اس سال کے اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور سلسلہ امامت کے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس اعتبار سے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور بالاخص ان کے والد گرامی کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، امام کے حضور تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ما صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بے پناہ قربانیوں میں سے ایک اور قربانی ہے کہ جو ایک اور امام معصوم نے پیش کی. اور جب بھی انسان شہادت کے موقع پر کسی مجلس میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ انتہائی مظلومانہ تھا، کس طریقے سے امام اپنے وطن سے دور تنہائی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں اور انتہائی پست فطرت دشمنوں کے ہاتھوں، ایک دفعہ وہ دشمن ہوتا ہے کہ جو مقابلے پر للکار کر امام کو شہید کرے. اور ایک دفعہ وہ دشمن ہے کہ جو پس پشت بزدلانہ طریقوں سے پس فطرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہر دے کر کسی امام کو شہید کرے اور شہادت کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرے, شہادت سے کوئی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. جب انسان اس قسم کے حالات کو مشاہدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں, اور ان سوالات میں سے ایک سوال کہ جو شاید ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی آ سکے اور بڑوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, وہ یہ کہ بالآخر اتنی مظلومیت کیوں؟ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس زمانے میں موجود نہیں تھے؟ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد واقعاً اتنی کم تھی کہ وقت کے امام ظالموں کی قید میں تھے اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس ظالم کے زندان تک جا کر اپنے امام کو آزاد کرا سکیں؟ بعض اوقات ایسا تھا کہ اہل بیت ظاہری طور پہ زندان میں نہیں تھے لیکن اصل میں زندان میں تھے, جیسے ہمارے آٹھویں امام کے ساتھ یہ پیش آیا. لیکن ظاہر بہت سارے ایسے موقع تھے جب ظاہری طور پر بھی امام زندان کے اندر تھے, لوگوں کی دسترسی میں نہیں تھے. مولا ساتویں امام سے لے کر مولا گیارہویں امام تک متعدد مرتبہ ایسا پیش آیا. تو اس موقع پر انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آیا واقعاً اس زمانے کے معاشرے میں تشیعوں کی تعداد بہت ہی کم تھی؟ یعنی مثال کے طور پر ایک انسان اپنے ذہن میں سوچے کہ مولا چھٹے امام کے زمانے میں درود بھیجے گا ان کی ذات کرام پر, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس زمانے سے ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے کہ کوئی امام معصوم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ امام صرف کوفہ میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد 100,000 سے اوپر ہے, صرف کوفہ میں ماننے والوں کی تعداد 100,000 سے اوپر ہے. تو بالآخر اگر مثال کے طور پر 140 ہجرہ کے قریب اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد 100,000 سے اوپر ہے تو 250 تک پہنچتے پہنچتے کیا وہ تعداد کئی لاکھ میں نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم خاص کر پورے عراق کو ہی اگر کاؤنٹ کریں, ایران کو بھی نہ سوچیں یا مدینہ اور حجاز کو نہ بھی سوچیں, تو خود عراق کے اندر کئی لاکھ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے. پھر تو ان تمام کے ہوتے ہوئے کیوں ایسا پیش آتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مظلومیت کے عالم میں تشریف فرما ہوتے تھے؟ جیسے ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ تلخ حقیقت در حقیقت غیبت کا سبب بنی ہے. اگر وہ حقیقت نہ ہوتی یا اس موقع کے اوپر صورتحال کوئی اور ہوتی تو کیوں غیبت ہوتی؟ کیا مثال کے طور پر غیبت کوئی ایسی عام تاریخ کا کوئی ایسا مرحلہ تھا جو خدا متعالی نے جبرن انسانوں کے اوپر لکھ دیا تھا کہ انسان کیسے بھی ہوئے خدا وقت کے امام کو پردے غیب کے اندر لے جائے گا؟ یعنی اہل بیت کی روایت سے کچھ اور لگتا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی غیبت کیوں ہوگی, چونکہ غیبت کے بارے میں ہمارے پاس روایت رسول گرامی سے موجود ہے, تمام آئمہ نے غیبت کے اوپر روایت ارشاد فرمائی, تو جب کہیں بھی پوچھا گیا کہ غیبت کیوں ہوگی تو فرمایا کہ غیبت اس لیے ہوگی کہ عوان و انصار کی کمی ہوگی, اتنے ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ رسول گرامی کے زمانے سے لوگوں کو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ آنے والا ہے جہاں پر امام کا ساتھ دینے والے کم ہو جائیں گے, اور امام کا ساتھ دینے والے اتنے کم ہو جائیں گے کہ بالآخر امام کو پردہ غیب کے اندر جانا پڑے گا, اور اس کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے امام کی نصرت میں یا خود اپنے ہاتھوں یا دشمن کے ہاتھوں اتنے عاجز ہو گئے کہ امام زندان میں ہے اور امام کو چھڑانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں. تب ہم ان باتوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں قبول کر لیں تو پھر ہمارے سامنے ایک بہت سنگین معاملہ آتا ہے, وہ یہ کہ یقیناً لوگ موجود تھے, لاکھوں لوگ موجود تھے, لیکن ان لاکھوں لوگوں کے ہونے کے باوجود وہ لوگ کہ جو ہمت کرتے اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے, اپنی زندگیوں سے نکل کر آتے، اپنی تمام تر ملکیت کو، جان کو، حتیٰ ناموس کو خطرے میں ڈالتے، اپنے امام کے اوپر قربانی دیتے، ان لوگوں کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد کم تھی۔ لہذا جیسے ہی کسی شخص نے امام کے سامنے کہا کہ آپ کے 100,000 ماننے والے موجود ہیں، امام نے چند بنیادی سوال پوچھے، یہ جو 100,000 موجود ہیں کیا وہ یہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ کرتے ہیں؟ سامنے والے نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے۔ کہا اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری نصرت کے لیے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور یہ صرف ظاہر ہے کہ دعویٰ کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، کوئی قریبی شخص ہے جو امام کے سامنے پہنچ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور امام جو جواب دے رہے ہیں اوتھینٹک ہے۔ تو ایسا نے محترم خود بخود ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے، اور ان متعدد سوالوں میں سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ایشور کیا جائے کہ اب اگر امام تشریف لاتے ہیں تو ہم اس قافلے میں شامل ہوں جو اپنے امام کی نصرت کرے گا۔ میں ہی سمجھتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے ہر شہادت کے موقع پر میرے سامنے یہ سوال آئے گا کہ ایک موقع کے اوپر ایک امام معصوم تھے جن کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ غربت کے اندر، تنہائی کے اندر شہید ہوئے، جبکہ لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے معاشرے کے اندر موجود تھے۔ اب کیا کروں کہ میں اس سوال کو اپنے دل تک حل کر سکوں کہ امام تشریف لائیں گے ایسا نہیں ہوگا؟ تو ہم فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ تربیت چاہیے۔ یہ معاملہ صرف ساتھ دینے کا، نعروں کی حد میں، صرف جملات کی حد میں ساتھ دینے کا نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت کا معاملہ ہے۔ اور اس تربیت کے عمل سے اگر میں اور آپ نہیں گزریں گے تو پھر اس مرحلے کے اندر کامیابی حاصل ہونا انتہائی سخت۔ اب اس تربیت کے اندر اضافی چیلنج ان معاشروں کے اندر آنا ہو گیا، وہاں پر بھی آسان نہیں تھا۔ اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے کی نہیں کر رہے، یہ باتیں ہم کر رہے ہیں عراق کے معاشرے کی، جہاں پر چپے چپے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آثار موجود ہیں۔ نہ صرف خاندان عصمت و طہارت کے آثار موجود ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سب سے زیادہ آثار عراق کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ تو ہم اس سرزمین کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے آثار موجود ہیں۔ حضرت نوح سے لے کر آخری نبی تک، اور آخری نبی سے لے کر تمام ائمہ کرام علیہ السلام، ان سب کے آثار اس سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ سکھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ یہ، میں اس سوال کے اوپر غور فرمائیے کہ جب اس سرزمین کے اوپر اتنے آثار کے ہوتے ہوئے نتیجہ یہ رہا، میں اور آپ کے جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے تھے ایک مرتبہ، اور اب ایک اور سمت میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، یہ کیسے مطمئن ہوں گے کہ ہم وہ نہیں، ہمارے اوپر وہ مسئلہ نہیں آئے گا؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے اگر کوئی واقعاً شہادت مناتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم شہادت منا رہے ہوتے ہیں امام کی مظلومیت کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ہو۔ ہمارا ایک عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کی خاطر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر بے پناہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہم تربیت کے کن مراحل سے گزریں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ معاملہ دوبارہ پیش آئے۔ البتہ دوبارہ پیش نہیں آئے گا، صرف مشکل یہ ہوگی کہ غیبت ختم نہیں ہوگی۔ اب تو ظاہر ہے کہ صورتحال نہیں ہوگی کہ امام تشریف نہ آئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، لوگ ساتھ نہ دیں۔ اب تو تشریف آوری ہوگی اسی وقت جب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس معاملے کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمیں خود بخود تربیت کو سوچنا ہوتا ہے۔ تربیت میں کن عناصر کو سوچیں، میں صرف اپنے موضوع سے متصل کرنے کے لیے ایک دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ کار تھا، ایک یا دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور عرض تسلیت کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ شاید میرا موضوع بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ ظاہری طور پر مرتبط بھی نہ ہو، لیکن چونکہ آپ اس سلسلے میں یہاں پر آخری دن کے طور پہ موجود ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، اور ایک حد تک ہمیں بھی، کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو یہ ایک اور کہیے کہ نادانی ہے، हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो चैलेंजेस जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है, चाहे कल्चर के हवाले से, वो सिर्फ लिबास और जबान नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि हमारा चैलेंज अपने लिबास के तरीके को बचाना है। कोई नहीं कहेगा कि हमारा चैलेंज सिर्फ इतना है कि ये कौन सी जबान बोल रहे होंगे। ये भी है एक लिहाज से, लेकिन असल ये चैलेंज नहीं है। असल चैलेंज कहाँ पर? असल चैलेंज ये है कि मैंटेलिटी क्या रहेगी। असल चैलेंज ये है कि जिस कल्चर के ऊपर वो चल रहे होंगे, वो कल्चर कौन सी होगी। हम अपने मुल्कों के अंदर रहते हुए जिन बातों को गुनाह के तौर पे देख रहे थे, आज गुनाह की डेफिनेशन मुझे और आपको पता है उससे कहीं ज्यादा संगीन हो चुकी है। आज मिसाल के तौर पर, कल जब मैं और आप अपने अपने माशरों के अंदर थे, वहां पर अगर हम किसी शख्स के बारे में ये सोचें कि ये शख्स दीन से दूर है, तो जो हमारी डेफिनेशन थी वो आज के जमाने शायद दीन के नजदीक लोगों के करीब आएगी। जिसको हम कल कहते थे कि वो दीन से दूर है, उसको आज के जमाने में शायद हम उसको काबिल तारीफ इंसान ताबीर कर रहे होंगे। और बदकिस्मती इस एतबार से मैं अर्ज करूंगा कि इतना अरसे वेस्टर्न सोसाइटीज में, मुख्तलिफ वेस्टर्न सोसाइटीज में जाते हुए, कम से कम मैं एक बात बहुत अच्छी तरह दर्क कर रहा हूं, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसके मुकाबले का नहीं बना हुआ, बल्कि कोई स्कीम नजर नहीं आ रही इससे मुकाबला करने की। हमारे पास कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर रहते हुए हम ये सोच रहे हैं कि इसके जरिए से हमने अपने जवानों का दिफा करना। और ये वो मुश्किल है जिसके अंदर हम मुब्तला हैं। आप और मैं जो यहां पर मौजूद हैं, अगर वो फर्स्ट जनरेशन है माइग्रेंट्स की, इसका मतलब है 20 साल बाद ये हॉल खाली होना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह ताला। 30 साल बाद ये हॉल खाली होगा फिर, नाउज़ुबिल्लाह ताला। तो आप तसव्वुर फरमाइए। और देखिए, अभी जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है लैंग्वेज का भी एक बैरियर है, मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, या वो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट हैं और सेकेंड जनरेशन माइग्रेंट्स की, मेरे अपने ख्याल है यहाँ पर 2% भी नहीं है। तो उनके लिए प्लान क्या है हमारा? अच्छा, इनमें से जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं सेकेंड जनरेशन के, इन बच्चों में हार्डली 2-3% हैं टोरंटो के अंदर रहने वाले बच्चे जो इस्लामिक स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे होंगे, हार्डली 2% या 3%। और बाकी लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? बाकी ज़ाहिर उन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं जिनके अंदर कंपल्सरी है वो एजुकेशन जिनको हम कुफर ताबीर कर रहे हैं, जिनको हम इंसानी कैरेक्टर की पस्त तरीन शक्ल ताबीर कर रहे हैं, वो कंपल्सरी है। न सिर्फ एजुकेशन कंपल्सरी है बच्चे के, बल्कि बच्चे के बिहेवियर में उसके खिलाफ रिपोर्ट होना उस बच्चे के लिए मुश्किल का सबब भी है। क्या इन मसाइल को नजरअंदाज करने से ये मसले हल हो जाएंगे? जो कुछ पेनिट्रेशन है उस फिक्र की जिसको हम खिलाफ समझ रहे थे। पेनिट्रेशन मैंने अर्ज किया, पेनिट्रेशन ये नहीं है कि वो जबान कौन सी बोल रहे हैं, नहीं मालूम कपड़े कौन से पहन रहे हैं। पेनिट्रेशन इससे ज्यादा, आप एक खास अकीदे के ऊपर रहते हुए ये सारे मरासिम अंजाम दे रहे हैं। आप जैसी बात कर रहे हैं शब जुमा, आप जैसी बात कर रहे हैं अज़ा का आखिरी दिन, आप जैसी बात कर रहे हैं इमाम की शहादत, ये तमाम एक खास आइडियोलॉजी के तहत है। उस आइडियोलॉजी का एक फंडामेंटल पार्ट ये है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक और दुनिया है। ये आपकी फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन इस बात के ऊपर है कि आप इस्लाम को कबूल करते हुए तौहीद को कबूल कर रहे हैं। इसको कहां डिफेंड करेंगे, इसको कैसे डिफेंड करना? अब आप यकीन मानिए, हम भी आपकी खिदमत में ज़ाहिर है कि रिवायात अर्ज कर रहे हैं और उन रिवायात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी रिवायत अर्ज करेंगे, लेकिन हमारे जहन में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बच्चों की शक्लों को देखते हुए अंदर से अफसोस हो रहा है। और जो रिपोर्ट्स मेरे और आपके पास मौजूद हैं वो नाकाबिले इनकार हैं, नाकाबिले इनकार। आपको खुद अगर कभी पॉसिबल हो तो जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे होते हैं उनके जो सेलफोन से इधर उधर जा रहा होता है उसी को मॉनिटर कर लें, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये मैं आपकी खिदमत में क्यों अर्ज कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मुझे 30 साल हो गए इस तरह लोगों को बैठे हुए और देखते हुए, और जिन बच्चों को मिसाल के तौर पे मैं 30 साल पहले इस तरह से देख रहा था, अब वो बच्चे मेरी ऐसी उम्रों के नजदीक आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा कि चेहरों पर जो जाहिर हो रहा है वो अंदर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। 30 साल से लोगों को देखने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा। इस खातिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि भाई ये आपके पास एक अमानत है, और जैसे कि अभी ये सब चीजें अंजाम पा रही होती हैं, जैसे अभी मरसिया पढ़ा गया और उसके अंदर आखिरी मजलिस के ऊपर इसरार किया गया, ये सब हमने अमानत में सीखा है ना। खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह ऐसा ना हो कि हमने 1400 साल एक अमानत अपने पास रखी, हमारे अजदाद ने उसके ऊपर कुर्बानियां दी और वो अमानत मुख्तलिफ हाथों से होते हुए हम तक पहुंची, नाऊज़ बिल्लाह ताला अपनी किसी भी छोटी सी कोताही के नतीजे में या गफलत नादानी के नतीजे में हमारी अगली नस्लें उस अमानत से महरूम रह जाए, नाऊज़ बिल्लाह ताला। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज तो करूंगा और रिवायत भी बयान करूंगा, लेकिन मैं दोबारा इस बात को अर्ज करने की कोशिश करूंगा, आप अपने अकायद का दिफा कहाँ पे करेंगे, आप तौहीद का दिफा कहाँ पे करेंगे। अभी मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये जो मजलिस हम लोग कर रहे हैं ये एक फिक्र के ऊपर मबनी है। आपने 3-4 दफा फातिहा पढ़ी, ये एक फिक्र के ऊपर मबनी है। फिक्र क्या है? फिक्र यह है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोग कहीं और जाएंगे, वहाँ एक और दुनिया बसी हुई है। इसके फंडामेंटल्स को कहाँ एक्सप्लेन किया गया? हमारे जवानों को इसकी इस अकीदे की तफसीलात को सीखने का कहाँ मौका मिला? लिहाजा खुद हमारे साथ मुश्किल है और हमारे जवानों के साथ जो मुश्किल है उसको तो नहीं मालूम मुझे क्या किया जाएगा। कल आपके सामने कोई जवान खड़े होकर कुछ सवाल पूछे तो मैं और आप तकरीबन मैं कह रहा हूं कि शायद 80-90% हमारी आबादी जवाब नहीं दे पाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई यही पूछ ले कि आया वाकई पुलिस सरात एक ब्रिज है, किस चीज का बना हुआ है? आया वाकई महशर एक मैदान के अंदर है? क्या वाकई एक मैदान है जिसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं वैसा है? आया कब्र वही है जो 1-1.5 गज की जगह होती है? क्या होता है ये सब? रिलेशनशिप क्या है इनके? ये जो हम सुनते हैं मसलन कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है, ये यही है जो 1.5 गज की जगह है या कुछ और है? बहुत सारी चीजें। पुलिस सरात के नीचे आग है, किस टाइप की आग है? आग क्यों है? अगर मैं चाहता हूं कि आग ना हो तो क्या करूं? तफसीलात हैं इन तमाम की, इनके ऊपर मेहनत की है, किताबें लिखी हैं, कौन बयान करेगा? कहां बयान होंगी ये सब चीजें? और खासकर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, हमारे जवानों के लिए कहाँ बयान होंगी? तो ये वो चीज़ें जिसके ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा आपको अपनी अगली नस्ल के लिए, ताकि इसकी डेप्थ कहीं ना कहीं क्लियर हो सके। और बदकिस्मती एक लिहाज से मैं अपने अंदर एहसास इस लिहाज से कर रहा हूँ मुश्किल को, बदकिस्मती सख्त लफ्ज़ कहिए, वो ये कि वो फिनोमिनाज जो ट्रू फिनोमिनाज हैं वो मैं यहाँ बैठ के बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जो असल चैलेंज है। असल चैलेंज मिसाल के तौर पर अगर मैं जसारत करूं, किसी को बुरा लगे तो मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि इंसान को छुपाने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। असल चैलेंज ये है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी का इशू है इसको किस फोरम के ऊपर बैठ के काउंटर करना है? ये इस मुल्क के अंदर लीगल है, न सिर्फ ये कि लीगल है, इसके खिलाफ बोलना इलीगल है। इसको कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व कैसे करना है? आप देखिए, मुझे भी यहां पे काउंटर की जगह सॉल्व कहना पड़ेगा। कैसे होगा ये? हमारे और आपके बच्चे एक खुदा ना करे नाऊज़ बिल्लाह अगर हम अपने माशरों के अंदर रहते, खुदा ना करे हमें पता चलता कि किसी का बच्चा ड्रग्स में एडिक्ट हो चुका है, तो हमारे लिए एक तूफान था। 80-90% से ज्यादा बच्चे हमारे एडिक्टेड हैं, लेकिन वो ड्रग नहीं है, लिहाजा हम समझ रहे हैं एडिक्शन नहीं है, जबकि वो एडिक्शन है। सारी सोसाइटी एतराफ़ कर रही है कि हाँ दिस ये एडिक्शन है, क्लिनिक्स खुल रहे हैं कि इस एडिक्शन से निजात कैसे मिलेगी, हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे। फिर उन्होंने तीन फिनोमेना एक साथ लेकर पेश कर दिए सोसाइटी के अंदर, एक तरफ से होमोसेक्सुअलिटी, दूसरी तरफ से वल्गरिज्म, तीसरी तरफ से स्क्रीन का एडिक्शन। तीनों को मिलाकर ऐसे वीडियो गेम्स डाल दिए जिसके अंदर वायलेंस भी है, होमोसेक्सुअलिटी भी है, उसके अंदर वल्गरिज्म के अंदर भी है, और एडिक्शन तो है ही है। क्या कोई स्टैटिस्टिक्स हमें बता पाएगा कि हमारी कम्युनिटी के कितने बच्चे उससे बच सके हैं, कितने बच्चे बच सके हैं? तो मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं, बगैर कोई साइंटिफिक सर्वे किए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप बचने वालों की तदाद 30% भी ला सके तो आपने कमाल किया है। ये सोसाइटी की रियलिटी है। इसका सॉल्यूशन किस फोरम पर है, किस फोरम पे डिस्कस करना है हमने? अच्छा, ये सॉल्यूशन हमें दीन से मिलना है या बेदीन से मिलना है? जाहिर है कि हमें दीन से मिलना है, तो दीन के नाम पे जो फोरम्स हैं वो ये हैं हमारे पास। इस पे कब डिस्कस होना है इसने, और इसकी डेप्थ क्या रहेगी डिस्कशन की, किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट, ये वो असल इश्यूज हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। अलबत्ता ये मुझे अंदाजा है कि जब तक हम इस्लामी तालीमात को, अगर हम इस्लामी तालीमात को उसके ट्रू नेचर के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी मुश्किलात हमारी हल होती हैं। लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमारी मुश्किल हल होती है। तो ये वो चैलेंज है जो आपके सामने है। 2 महीने 8 दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम ने आपको और हमें तौफीक दी कि सईद शहदा के नाम पर जमा हूँ और इस फर्श अज़ा पर बैठकर उनके ख़ानदान की दिए हुए इल्म को हासिल करने की कोशिश करें और इस चैलेंज को उन्हीं के इल्म के ज़रिए से हल किया जा सकता है, सिर्फ ये कि इम्प्लीमेंट करने की देर है। कोई हो जो इस चैलेंज को समझे, अहले बैत की रिवायात को समझे और उन रिवायात की रोशनी में इस चैलेंज को हल करने की कोशिश करे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो चैलेंज हम सारे दूसरी जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा अपने ख्याल है इस चैलेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्स्ट जनरेशन के लिए। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक मुझे समझ में आता है वो ये कि जो बेहतरीन चीज़ इस्लाम को नई नस्ल तक या दूसरी किसी आबादी तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुअस्सर हो सकती है, वो फ़लसफ़ा नहीं है, वो दलाइल नहीं है, वो आर्गुमेंट्स नहीं है, वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे और आपका आर्गुमेंट है या वेपन है जिसके ज़रिए से हम अपने दीन का डिफेंड कर सकते हैं, अपने दीन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और ये कैरेक्टर सब्सटेंशियल है, ये कैरेक्टर सिर्फ रस्म और रिवाज नहीं है। सब्सटेंशियल कैरेक्टर इन रिवायात के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है। हमने कोशिश की कि हर रोज़ 1 या 2 रिवायात पढ़ी जाएँ, उन रिवायात की रोशनी में कैरेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स को हासिल किया जाए और उन पॉइंट्स के ऊपर मेहनत करते हुए इंशाअल्लाह हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर आगे बढ़ें। एक रिवायत में आज आपकी खिदमत में और अर्ज करूँगा, कोशिश करूँगा मुमकिन हो तो 2। दुरूद भेजेगा मोहम्मद आल मोहम्मद पर। ये जो 2 रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, इन दोनों रिवायात के अंदर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हवाले से और ख़ास कर मौला अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद कुछ ख़ास इंसानी सिफात को बयान किया गया है। और इन इंसानी सिफात के ऊपर अगर अमल किया जाए, एक कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ के ऊपर अगर अमल किया जाए, मेरा अपने ख्याल है कि हम किसी भी चैलेंज को इंशाअल्लाह एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। मैं बग़ैर किसी और वक्त के आपकी खिदमत में रिवायत अर्ज़ करूँगा। ये रिवायत मौला अमीर मोमिनीन से है और हिकमत नंबर 120 यानी कलिमात क़िसार जो नहजुल बलागा का आखिरी हिस्सा है उसके अंदर 120 नंबर है। और कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि 120 नंबर को मुख्तलिफ़ तरतीब में تھوڑا سا مختلف عدد کے ساتھ آپ دیکھ پائیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد. اس فرمان میں امام نے ایک اور انداز سے بیان کیا, امام نے فرمایا توبہ خوشخبری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ترتیب تھوڑی سی ملحوظ رکھی ان روایات کو بیان کرنے میں. تو پہلے دن یہ عرض کیا کہ حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے خرابی آتی ہے وہ کون سی آتی ہے, تو فرمایا کہ انسانوں کی امانت داری سب سے بڑی مشکل ہے جو خطرے میں پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کا خضوع اور خشوع یہ خطرے میں پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے عرض کیا کہ اور آگے روایات کو بڑھاتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے, تو فرمایا ایمان کی پانچ نشانیاں ہیں, وہ پانچ نشانیاں بیان کر دی گئیں. اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ امام نے فرمایا کہ سخت ترین کام چار ہیں. تو عرض کیا کہ ایمان بھی ایک سطح ہے, ایمان کے اوپر ایک اور سطح ہے جو سخت ترین کام کیے, اور اس کا مقابلہ اور مقایسہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اور کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک روایت کم سے کم ایسی دیکھیں گے جس میں امام یہ فرما رہے ہوں کہ انسان خوش قسمت کون سا ہے. اچھا, یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب کیا ہوتی ہیں, یہ ویلیوز ہوتی ہیں. ہم زبان سے کچھ کہیں اور ویلیوز پریکٹیکلی کچھ اور ہوں, ظاہر اس کا پھر زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اب میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چند مہینے پہلے میں یو کے میں تھا, آپ کا مسئلہ نکالنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اور کا تذکرہ کر دوں, یو کے میں تھا تو وہاں پر کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب نے ایک بچے سے جوان سے یہ کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں یوگی کی نیشنلٹی دلوا دی ہے. ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا وہ اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا, آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں, لیکن مجھے جو طالب علم ہونے کے ناطے سوچنا پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا خوش قسمتی کا معیار کیا ہے, یہ معیار ہے. اچھا, اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھی نا کہ نہیں خوش قسمتی کا معیار نہیں ہے, تو میں کہوں گا پھر ایسی چیز کے لیے جو خوش قسمتی نہیں لاتی زندگی کے 9 سال کیوں برباد کیے تھے, زندگی کے 6 سال کیوں لگائے تھے. انسان کچھ سوچ سمجھ کے لگاتا ہے نا کسی چیز کے اوپر. آپ پلان کر لیں آپ کے نزدیک کس چیز کی کیا ویلیو ہے. گفتگو کرنے میں ہم بہت ساری گفتگو کر لیں گے, لوگ تو کبھی کبھی ہم سے ملنے پہ بھی کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ ہمارے گھر پر آئے. واقعا ہے, یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں صرف, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اگر یہ خوش قسمتی کی بات اتنی تھی تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کے اوپر اس سے زیادہ ریسورس کیوں لگی ہوئی ہیں, اگر واقعی یہی خوش قسمتی تھی. اپنے ذہن سے سوچتے رہیے, آپ الفاظ اچھے استعمال کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے, لیکن اپنی زندگی کی پلاننگ کے اوپر غور کر لیجئے, ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں ہی زندگی گزر جائے ساری. اب امام فرما رہے ہیں خوش قسمت انسان یہ ہے, کس نے فرمایا؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا خوش قسمت انسان یہ ہے. اچھا, اب یہ جو میں چند صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, امام نے ان صفتوں کو خوش قسمتی کا اسٹینڈرڈ بتایا ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ نے کتنی محنت کرنی ہے؟ اتنی جتنی آپ اپنے کیریئر کے اوپر کریں اس کے برابر کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے کہ بھائی کیریئر کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا. مثلا انجینئر ہونے کو, یا چونکہ ٹورنٹو ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا, امام نے کسی اور کو خوش قسمت کہا. وہ جو کہا ہے اس پہ محنت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اب پرابلم ساری یہاں پر ہے, ہم امام کا فرمان سن رہے ہیں کہ امام فرمانے یہ خوش قسمتی ہے. ریفرنس میں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی نہیں معلوم اصل روایت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. نہیں, کلمات قصار کے اندر, نہج بلاغہ کے اندر موجود ہے, نہج بلاغہ سید رضی کی تعلیف کی ہوئی ہے, مرد اعتماد ہے, امام کا قول ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت صرف عرض کر سکتا ہوں, اور وہ یہ چند جملات ہیں. توبہ خوش قسمتی ہے لمن ذل فی نفسہ, خوش قسمتی اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نفس کے اندر متواضع انسان ہو, اروگنس نہ ہو اس کے اندر. اچھا, ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی, کسی ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی اروگنس آتی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرج. علم اخلاق اس اعتبار سے بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے چیزوں کو اپنی غلطیوں کو کم از کم سمجھنا بہت سخت ہوتا ہے. تو میں اپنی عادت کو فالو کرتے ہوئے پہلے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ مشکل نہ بنے. ہمارا جیسا پڑھنے والا اپنے اندر توازو نہ رکھتا ہو تو کیا ہوگا؟ نمبر ایک, علم کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ معلومات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. نمبر دو, تھوڑا سا ریسپیکٹ کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں زیادہ ریسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, اس کا ایروگنس آ سکتا ہے. کسی اور کے پاس مثلا پاپولیرٹی کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ تو چلیے اس سائڈ کے اوپر آ گیا. عام لوگوں کے اندر ایروگنس کس بات کی آتی ہے؟ تو مثال کے طور پر عام انسان کے اندر کس بات کی آئے گی؟ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے یہ صرف بادشاہوں کے لیے کہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں. نہیں, یہ عام آدمیوں کے نہیں کہیں. تو عام آدمی کے اندر ایروگنس کس بات کی آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر پست چیزوں سے شروع کریں تو مثلا دولت کی آتی ہے. اچھا, وہ جو دولت کی ایروگنس آتی ہے اس کے لیے پہلے بلینر ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں. بعض اوقات فقیر ہوتا ہے پھر بھی ایروگنس ہوتی ہے. ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ایروگنس ہوتی ہے. اچھا, مثال کے طور پر یہ دولت کی ایروگنس ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے؟ سوشل اسٹیٹس کی ہوتی ہے. میرا ایک سوشل اسٹیٹس ہے, میرا فیملی کے اندر ایک مقام ہے, اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں فیملی کے اندر بہت سارے جھگڑے لڑائیاں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے اس کو کس نظر سے دیکھا اور اس نے اس کو کیا چیز کہی اور میرے لیے کیا کہہ دیا. یہ سب ایروگنس ہے. امام فرمائے خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی اس شخص کے لیے ہے, لمن ذل فی نفسہ, جو اپنے نفس کے اندر متواضع انسان ہو. وطاب کسبہ, اور اس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو. کمائی پاک و پاکیزہ ہو. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ جو کمائی کا معاملہ ہے اس میں بہت سادہ سادہ چیزیں کہہ کر ہم اپنے آپ کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس سے باقی سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد عجل فرج. یہ بہت پیچیدہ ایشو ہے اور میں اس کو یہاں پہ نہ ایڈریس کر پاؤں گا نہ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا کہ پاکیزہ کمائی ہوتی کیا ہے, کسے کہتے ہیں پاکیزہ کمائی, اور وہ کون سی پاکیزہ کمائی جس کو مولا امیر المومنین پاکیزہ کمائی تعبیر ارشاد فرمانا ہے. صحیح. تو مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے, صحیح ٹائم کے اوپر کام پہ پہنچتا ہے, صحیح ٹائم پر کام انجام دیتا ہے, صحیح ٹائم انجام دے کے گھر واپس آ جاتا ہے, کمائی پاکیزہ ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے؟ ہو گئی. ہاں اچھا, اب اس میں ایک گہرائی ہے. اس میں گہرائی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے؟ اس نے کام صحیح کیا ہے, زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے؟ اس کی زندگی کا جو نیٹ آؤٹ پٹ نکلے گا وہ نکلے گا کیا؟ میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا, بس ایک روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے حوالے سے علائم ظہور کے اندر موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرمایا وہ جو وقت ہوگا وہ ایسا وقت ہوگا کہ ایک انسان کے لیے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پہ انگارے لے کر کھڑا ہونا ایک لقمہ حلال کمانے سے زیادہ سخت ہوگا. یہ روایت موجود ہے, جمال منتظر اردو میں ترجمہ ہوئی کتاب عربی کی منتخب الاثر, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا آخری وقت میں ایک انسان کے لیے ایک لقمہ کمانا اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ہاتھ میں آگ لے اور آگ لے کر کھڑا رہے. اچھا, اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, ہماری ایک بہت سادہ سی تعریف ہے, بہت سادہ سی تعریف ہے. اگر میں کام دی ہوئی ذمہ داری کے حساب سے پورا پورا کر رہا ہوں اس کا مطلب میری کمائی پاکیزہ ہو گئی ہے. تھوڑا سا اور غور کر لیجئے گا کہ پاکیزہ کمائی کس کو تعبیر کریں گے اور کس کی نظر میں پاکیزگی چاہیے؟ مولا امیر المومنین کی نظر میں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ وہ پاکیزہ کمائی کسے کہیں گے. امام اسے کہہ رہے ہیں, اس کو نہیں کہہ رہے جو میں اور آپ پاکیزہ کہہ رہے ہوں گے. امام نے فرمایا خوش قسمتی اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کے اندر متواضع ہے, اس کے اندر ایروگنس نہیں ہے, کسی بھی ٹائپ کے ایروگنس نہیں ہے, چاہے نون چاہے ان نون. وَطَابَ كَسْبُهُ اور تیسری بات وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہوا ہے. اب امام نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا تَابَ كَسْبُهُ کو شاید کوئی کچھ کر ڈالے, اب جو جملہ ہے وہ کیا ہے, امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہے. تنہائیوں کو پاکیزہ کیا کیا ہے, اس کی مثال کیسی ہوگی, اس کی مثال وہ یہ ہے کہ اگر میں اکیلا ہوں اور جیسے کہ آج کل دنیا میں ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے, ٹیلی ویژن وغیرہ کے ہوتے ہوئے, انسان کے پاس اکیلے میں ہوتے ہوئے مشغول ہونا بہت آسان ہے. یہ جو چیزیں میں اکیلے میں کر رہا ہوں اگر سوسائٹی کو پتہ چل جائے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یہ تنہائی کی پاکیزگی ہے کہ ایک انسان اکیلے کے اندر ہے, اس کو پتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا ہے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر یہ کسی کو پتا چل جائے, اچھا کیا میں چھپا بھی لوں تو کیا خدا کے نظام سے چھپے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں, خدا کے نظام سے تو قطعاً نہیں چھپا سکتا. یعنی بعض اوقات انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جن کے نام پر میں اس مجلس میں آیا ہوں نا ان سے بھی نہیں چھپا پاؤں گا, ان سے بھی نہیں چھپا سکوں گا. اچھا اگر یہ سٹینڈرڈ ہو, امام نے کہا خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اپنی تنہائیوں کو صالح کر لیا ہے, پاکیزہ کر لیا ہے, اکیلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو اگر دوسروں کو پتہ چلے تو اس کو مشکل ہوگی, یہ خوش قسمتی ہے. اس کے اوپر انویسٹ کر, اس کے اوپر جا کے دیکھیں بھائی یہ کام کیسے ہوگا. اب جب اس کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر واقعاً آپ کو کچھ سبسٹینشل چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ اپنے جوانوں کو ہم نے جس چیلنج میں ڈالا ہوا ہے خدا اس میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ ان سب. وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ یہ انسان کون سا ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر متوازے ہے, جس انسان نے اپنی پاکیزہ کمائی حاصل کر لی ہے, اس انسان نے اپنی تنہائیوں کو بھی بہت اچھا کر لیا ہے. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے اخلاق کو بہت خوبصورت کر لیا ہے, اس کے اخلاق بہت خوبصورت ہیں. ایک فنومینا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پوری دنیا میں تقریباً, وہ فنومینا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے اس وجہ سے گمراہیوں میں جا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے خوش نہیں ہیں. بہت سارے بچے پوری دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا رہتی ہے, میں پھر اپنے اوپر رکھ کے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. وہ یہ کہ بالکل بلنٹلی میں بہت معذرت چاہتا ہوں, شاید ممکن ہے یہاں جو بہت سارے دوست احباب بیٹھے ہیں انہیں ہمارے اسٹائل کی عادت نہ ہو تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے اور یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر, لیکن میں مجبور ہوں. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ, میں مولانا کے نام سے پہچانا جاتا ہوں معاشرے میں, اگر میرا بچہ میرے کسی اخلاق کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا تو وہ اس ریئیکشن میں کیا کرے گا؟ یہ تو بہت خوش قسمتی ہوگی کہ مولانا نہ بنے, وہ دین ہی نہیں لے گا, وہ دین ہی نہیں لے گا, وہ یہ کرے گا, وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے دین سے دور بھاگے گا. اور یہ وہ فینومینا ہے جو جسے کہتے ہیں ریپیٹڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آبزرو کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر. وہ یہ کہ کچھ بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بھی وجہ سے, اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچوں کی گمراہی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا, کچھ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے دین نہیں دیا, کچھ جگہوں پہ گمراہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی دین دے دیا تھا. زیادہ ہی دین دے دیا کیا مطلب, دین کا زیادہ تو اچھا ہوتا ہے؟ نہیں, یعنی غلط طریقے سے دے دیا تھا, غلط طریقے سے دے دیا تھا, طریقہ صحیح نہیں تھا. نہ کہ دین کا زیادہ دینا نقصان دہ ہے, دین کا زیادہ دینا بھی اچھا ہی ہوتا ہے, دین کا کم ہونا نقصان دہ ہے, لیکن کوئی دین کو دے غلط طریقے سے دے, ہاں یہ پھر نقصان دہ, اس میں بہت نقصان ہے. تو جہاں پر یہ فینومینا ہمارے پاس ہے کہ بچے دین سے بیزار ہوئے اس وجہ سے کہ ان کو دین صحیح نہیں دیا گیا تھا, وہاں یہ فینومینا بھی ہے کہ بچے اس وجہ سے دین سے بیزار ہوئے کہ ان کو دین غلط طریقے سے دیا گیا تھا. اور کتنی اسٹوریز میرے ذہن کے اندر ہیں, ٹرو اسٹوریز جو میں نے خود سنی ہیں, جن کو میں کہتا ہوں یہ ریلائبل ہیں, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ دین نہ دیں یہ ایک جرم ہے, اور دین غلط طریقے سے دیں خود ایک جرم ہے. اس کے بعد ہم دین زبان سے دیں اور ہماری پریکٹسز اس کا ساتھ نہ دیں, شاید یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ جرم سب سے بڑا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرا بیٹا کسی بھی وجہ سے, میری اولاد مجھ سے بدلہ لینے پر آئی, مجھ سے غصہ کرنے پر آئی, تو مجھ پہ غصہ وہ یہاں پہ نہیں کریں گے, وہ میرے دین سے لڑکے کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی میں آپ جیسے لوگوں کے معاشرے کے اندر ریپیٹ, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. اب آپ نے سوچا آپ کے ذہن پہ چیلنج کتنا بڑا ہے آپ کے ساتھ. نمبر ایک, آپ یہ نہیں کر سکتے بچوں کو دین نہ دیں, اپنے دین دینا ہے. نمبر دو, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دین بھونڈے طریقے سے دیں جس سے وہ بھاگ جائے گا, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. اب اتنی دین فہمی, دین کا شعور اور دین دینے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہوگا کہ آپ اتنا بیلنسڈ دین دے سکیں؟ یہ چیلنج ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلحت سریرت ہو وہ حسنت خلیقت ہو. اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا, وہ انفق الفضل من ماله. یہ شخص جس کے لیے امام فرمانا ہے, یہ بہت خوش قسمت انسان ہے. یہ کون سا ہے؟ اب یہ امامت کے قول ہیں, اقوال ہیں, اور ہم لوگ ایک ایسی بعض اوقات کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ان اقوال کو سمجھنا انتہائی مشکل پڑ جاتا ہے. امام فرمانے کہ یہ جو خوش قسمت انسان ہے یہ کون ہے؟ اس نے انفق الفضل من ماله, جس مال کی اس کو ضرورت تھی وہ تو ضرورت تھی, جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ تھا اس کو یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے. نہیں معلوم کہاں اسٹینڈرڈ ہے, کہاں تک پہنچا دیا بات کو. اچھا, ہم لوگوں کی زندگی میں جو روٹین ہے وہ کیا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ نسلن بعد نسلن اضافی مال وراثت میں چلے گا, یہ روٹین ہے. اگر کسی کے پاس ہوا, نہیں ہوا تو معاملہ ہی ختم, لیکن اگر ہوا تو وہ نسل اندر نسل چلے گا بعد میں. امام فرمایا نہیں, یہ خوش قسمتی نہیں ہے. خوش قسمتی کیا ہے؟ انفق الفضل من ماله, اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اب آپ ممکن ہے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے یہ ہوتا کون سا ہے؟ سبھی کچھ ضرورت کے اندر ہوتا ہے. اگر انسان ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ ضرورت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے گی, تو واقعاً پھر ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر انسان سوچنے لگے کہ بھائی ضرورت واقعاً کتنی ہے, میں پلاننگ کریں, ہم امام پلاننگ کا انکار نہیں کریں گے, پلاننگ آپ کریں, لیکن اس کے باوجود کچھ پیسہ ایسا ہوگا جس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ضرورت سے زیادہ ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے. امام اس کے لیے فرمایا, وہ انفق الفضل من ماله وہ امسک الفضل من لسانه. مال تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے یہ دے دیتا ہے, اور زبان کے اوپر جو زیادہ باتیں ہوتی ہیں انہیں روک لیتا ہے. بلا وجہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا. وہ ازل الناس ازل عن الناس شرہ, اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی, اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی. سوسائٹی کے اندر ایسا زندگی گزارتا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچتی ہے. اچھا, ہماری کمیونٹیز کس طریقے سے اس کے اوپر پریکٹس کریں؟ تو میں ایک سادہ سی بات کہوں گا, آپ اس طرح سے زندگی گزار لیجئے اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کی وجہ سے خدا نہ کرے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے, عزت کا, ناموس کا, معاشرے میں احترام کا آپ کی اور میری وجہ سے نہ ہو جائے. تو امام نے فرمایا خوش قسمت شخص وہ ہے کہ ازل عن الناس شرہ وسعته السنۃ. یہ آدمی اپنی زندگی میں جب عمل کرنے لگتا ہے تو معصوم کی سنت اس کے لیے کافی ہوتی ہے, یہ معصوم کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار کی سنت کو جاری کر دیتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ولم ينسب الى البدعه, اور اس کو کسی بدعت کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی نیا کام اس عنوان سے کہ جو دین نے منع کیا ہو یہ کرنے کی کوشش کرے, اس کو کسی بدعت کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ اللہ اور اس کے انبیاء اور آئمہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے. یہ امام نے فرمایا یہ خوش قسمت انسان ہے. اب میں صرف ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں ودا کے کانسیپٹ کے عنوان سے عرض کروں گا. اس کو کئی سال پہلے میں اپنے عرض کرنا شروع کیا تھا اور جہاں کہیں موقع ہوتا ہے تو میں اس کو ایسی آج کے دن کے لیے ضرور عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. جب بھی ہم کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم امام کو الوداع کریں گے تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ودا کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے, الوداع کہنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر الحمدللہ یقیناً یہاں پہ کچھ دوست احباب موجود ہوں گے کہ جو ہر روز سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت ضرور کرتے ہوں گے. ان میں سے آپ کی جو دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ ہوں گے جو ہر روز مثلاً زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں گے, ان میں سے کچھ ہوں گے جو ہر روز زیارت اربعین مثلاً ہر روز پڑھتے ہوں گے. اچھا اگر کچھ نہ بھی کریں تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم یا ابا عبد اللہ کہنا ہوتا ہے. یہ زیارت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں صحیح. تو میں اپنے ذہن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم الوداع کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا واقعاً اشعار کے اندر بعض جملات ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہو جائیں تو پھر زندگی یہیں ختم کرنی پڑے گی. پھر مثال کے طور پر اب ہم یہ اشعار کے اندر صحیح ہے, اشعار کے اندر ہو سکتا ہے, شعر فلسفہ نہیں ہوتا, شعر فقہ نہیں ہوتا. مثلا شعر کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بی بی گھر پہ نہیں آئیں گی, لیکن اگر واقعاً ان کی نظر لطف نہیں آئی تو ہوگا کیا؟ پھر ہم شعر کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں, باتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے امام کو الوداع کرتے ہیں, لیکن میں سوال یہ پوچھوں گا کہ یہ جو الوداع کہنے والا ہے کیا واقعاً اپنے امام کو زندگی سے الوداع کہہ سکتا ہے کیا؟ حتیٰ چند مہینے یا چند ہفتے کے لیے؟ میرا نہیں خیال. بس ہمیں خود سے معلوم ہے, میں صرف اس کو تصریح کر رہا ہوں. اس الوداع کا مطلب کیا ہوا؟ اس الوداع کا مطلب صرف یہ ہوا کہ جو ہم نے ہر سال میں غم کے ایام سوچے ہوئے تھے وہ غم کے ایام اب ختم ہوئے. ظاہر ہے کچھ خوشیوں کی تقاریب ہوتی ہیں جو انجام پانی ہوتی ہیں, ان غم کے ایام میں وہ تقاریب انجام نہیں پاتی ہیں, وہ تقاریب اب انجام پا سکیں گی. یہاں سینٹر کے اندر ہر روز مثال کے طور پر مجلس ہو رہی تھی, وہ جو ہر روز مجلس ہو رہی تھی وہ مجلس اب نہیں ہوگی. اس ودا کا مطلب بس اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی کیا کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے جس میں ہم اہل بیت کو یاد نہ کریں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ بھائی کم سے کم میں نے عرض کیا کہ بھائی کچھ لوگ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ زیارت اربعین پڑھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ مثلا اور زیارات پڑھ رہے ہوں گے, کچھ وقت کے امام کی زیارتیں پڑھ رہے ہوں گے, تو الوداع کہاں پر ہے یہاں پہ؟ الوداع صرف اس سینس میں کہ وہ جو ڈیز ہم نے طے کیے تھے وہ دن اب اختتام پذیر ہو گئے اور اب مثال کے طور پر باقی تقاریب بھی انجام پا سکیں گی. لیکن آپ اور میں اپنی زندگی میں اہل بیت کو الوداع نہیں کہہ سکتے. ہماری زندگی کا حصہ ہے, نہ صرف ہماری زندگی کا حصہ ہے بلکہ ہماری زندگی گزر ہی اس کے لیے رہی ہے, گزر ہی اس کے لیے رہی ہے. اور بعض اوقات میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے امام کا انتظار کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دنیا میں نہیں معلوم کتنی کمیونٹیز ہیں جو شاید زیادہ شدت سے امام کا انتظار کر رہی ہیں, شاید زیادہ شدت سے. یعنی مثلا میں کچھ ادیان کے اندر موجود کمیونٹیز کو جانتا ہوں کہ جو سونے سے پہلے بیگ تیار کر کے سونا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں کہ اگر رات کو کہیں ندا آئے کہ وہ آ گئے تو ہمیں دیر نہ لگے. شاید سمبولک ہے ان کے لیے لیکن یہ کر رہے ہیں. تو ہم اکیلے نہیں ہیں, نہ ہمارا یہ الوداع اس سینس کے اندر الوداع ہے. بس الحمدللہ رب العالمین پروردگار نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے اور یہ جو ایام غم تھے, البتہ جب انسان کہتا ہے یہ ایام غم ختم ہوئے اس پر بھی ایک کسک سی آتی ہے, اس پہ بھی ایک تکلیف سی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ازداری بہت بڑی نعمت ہے. کس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے، کئی اعتبار ہیں جس سے نعمت ہے. لیکن مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ اگر میں ہر روز چند منٹ سید الشہداء کے مصائب کو یاد کر کے ان کے غم میں چند آنسو بہاؤں، یہ کہ چند منٹس کے لیے میرا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مشکلات کے اوپر اور مصائب کے اوپر غم کے اندر چلا جائے، کیا یہ چند منٹ میرے لیے قیمتی نہیں ہے؟ ہاں یہ قیمتی ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر مجھے ہر روز، اللہ نصیب فرمائے، اگر مجھے ہر روز دو منٹ کے لیے سید الشہداء کی زیارت ملتی ہو، یعنی ایسا ہو سکے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر کہ مثلا کوئی شخص ہر روز ایک دو منٹ کے لیے امام حسین کے سامنے کھڑا ہو سکے، زیارت کے لیے پہنچ سکے، تو یہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بڑی سعادت ہے. ان مجالس نے جو ہم نے بہت آسانی سے بڑی سعادت سے نزدیک کیا ہوتا ہے وہ اس میدان کے اندر ہے. وہ یہ کہ تقریباً ہر روز ایسا ہوگا کہ آپ کہیں پہ بیٹھیں گے اور چند منٹ کے لیے آپ کا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم سے، ان کی محبت سے نزدیک ہو جائے گا. اچھا اب یہ جو مجلسیں نہیں ہوں گی تو اس کام کو کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو میں چھوٹا سا ایک مشورہ دوں گا، اور مشورہ یہ ہے کہ آپ کبھی اگر تین چار دن پانچ دن آپ کے سینٹر میں مجلس نہیں ہے، کہیں اطراف میں مجلس نہیں ہے، فرض کریں ایک دو دن آپ کے ایسے گزر گئے جب کوئی پروگرام ایسا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ تنہائی میں ہی امام حسین کے ذکر کو کر لیا کریں، تنہائی میں امام حسین کو یاد کر کے رو لیا کریں، کیونکہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو محروم نہیں ہونا چاہیے. تو مثلا اگر آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ہر روز تو آپ کے پاس موقع ہے اپنے امام کو یاد کرنے کا. کچھ نہیں کر سکے تو کیا کر لیں؟ کچھ نہیں کر سکے تو میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ آپ کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں، تھوڑا سا فرض کر لیجئے کہ اندھیرا ہو، تو آپ اپنے مصائب کو خود ہی بیان کر لیا کریں، خود ہی اپنے مصائب کو پڑھ لیا کریں. اور مثال کے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ محبت دینا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہتے ہوں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے احساس کر لیں کہ بھائی میں اپنے بچوں کو محبت سے پیش آ رہا ہوں، اور ایک سید الشہداء کے بچے بھی تھے. بہت آسان ہے ان مصائب کو اپنے ذہنوں کے اندر دہرانا. الحمدللہ ہم نے بچپن سے مصائب سنے ہیں، یہ مصائب ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو بہت آسان ہے کہ آپ کہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک زندان شام بھی تھا جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مصائب کے دوران تشریف فرما تھے. جب کبھی اندھیرا بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور مومنین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں شام غریبہ یاد آنے لگتی ہے کہ ایک شام غریبہ، شب شہادت ہے، مولا گیارہویں امام، وقت کے امام کے والد گرامی کی شب شہادت ہے. جب بھی کسی کے والد کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو تسلیت پیش کی جاتی ہے. آج کی شب تسلیت پیش کرنے کے لیے آپ وقت کے امام کی طرف جائیں گے، اپنے امام کو ان کے والد گرامی کی تسلیت پیش کریں گے. جیسے کہ ہمارے برادر نے بتایا کہ آج یہاں پر تابوت کی زیارت کی جائے گی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کی مصائب کا بیان ایک عجیب بیان ہے. وقت کے یہ گیارہویں امام اپنی شہادت کے موقع کے اوپر تنہائی میں موجود ہیں، پورے جسم میں زہر کا اثر پھیلا ہوا ہے. وقت کے امام کا سن مبارک انتہائی کم ہے، اور امام کے اطراف میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے امام اپنی وصیت بیان فرمائیں، جس کے غم، جس کو ذریعے سے غم کے اندر کوئی سہارا اور آسرا ہو. اور امام کا جنازہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو امام کے دشمن ہیں، امام کے دشمنوں نے امام کا جنازہ اٹھایا ہے. اور ان تمام جنازوں کو دیکھتے ہوئے انسان سلام کرتا ہے ایک اور جنازے کی طرف. جو ہم نے کربلا کے مصائب کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے اور ان مصائب میں بڑے پہلو آئے، ان تمام مصائب کو جو تذکرہ کیا گیا، کبھی ہم نے حضرت علی اکبر کے مصائب کو سنا، کبھی حضرت قاسم کے مصائب کو سنا ہے، کبھی حضرت علی اصغر کے مصائب کو سنا ہے، ان تمام مصائب کو مختلف پہلوؤں سے سنا ہے، لیکن ان مصائب میں سنگین ترین مصائب وہ مصائب تھے جہاں پر معاملہ اہل بیت کے جنازوں کا آیا ہے۔ لہذا جب ہمارے اور آپ کے سامنے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم مصائب کو بیان کرتے ہوئے اس لمحے پر پہنچتے ہیں جب میدان کربلا میں سید الشہداء کا جنازہ زمین پر ہے اور کچھ گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس منظر کو کس کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس منظر کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی منظر سے دیکھا جائے۔ اگر جنازوں کا ذکر ہے تو یہ جنازہ سب سے قیمتی جنازہ ہے جو میدان کربلا کی زمین کے اوپر ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، کچھ جنازوں کو پامال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک قبیلہ سامنے آیا اور ایک جنازہ لے کر چلا گیا۔ یہ ہمارے قبیلے کا جنازہ ہے، یہ پامال نہیں ہوگا۔ بجلی قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازے لے کر چلے گئے۔ مظاہری قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازوں کو لے کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد اسدی قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازوں کو لے کر چلا گیا۔ بس ایک لمحہ آیا کہ حتی حبشی آئے اور اپنے جنازوں کو لے کر چلے گئے۔ اب جو میدان میں جنازہ ہے وہ فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہے کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے اور تمہارا کوئی وارث نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد اب خداوند متعال نے دکھایا ہے، ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ارشاد عرض کریں گے، اے بی بی، کروڑوں آپ کے بھائی کے جنازے کے لیے موجود ہیں، کروڑوں اس جنازے کی تعزیت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ عزیزو، آپ نے اور ہم نے ماتم بھی کیا، آپ نے اور ہم نے مجلسیں بھی برپا کر لی، آپ نے اور ہم نے اپنے نصیب کے برابر گریہ بھی کر لیا، لیکن سلام ہو ان خواتین پر جن کو گریہ کرنے پر تعزیہ آنے لگے، سلام ہو اس امام حمام پر جس کو اس بات پر تعزیہ آنے لگے۔ عزیزو، اگر بس دو روایت آپ کی خدمت میں ان مصائب سے اور عرض کر دوں اور جنازوں کے معاملے کو عرض کرتے ہوئے، بس وہ موقع سوچئے گا، بڑے عجیب مراحل ہیں کربلا کے میدان کے اندر۔ وہ منظر سوچئے گا کہ جب 11 محرم کا دن آیا تھا اور وہ موقع تھا جب قافلے اسرا کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا تھا، بیبیاں ماریوں پر تھیں، اور جب بیبیاں مقتل کے برابر سے گزریں تو اپنے آپ کو اماریوں سے گرانا شروع کر دیا۔ بیبیوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا۔ دیکھیے میں نے کتنے سکون سے یہ جملہ عرض کر دیا آپ کے سامنے، لیکن ذرا سلام کیجئے گا وقت کے امام کو جنہوں نے زیارت ناحیہ میں اس جملے پر مصائب بیان کیے ہیں۔ امام نے سلام کیا ان خواتین پر جنہوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا، بیبیاں اماریوں سے گریں اور ایک ایک بیبی نے ایک ایک جنازے کا رخ کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کے جنازوں کو چھوڑتے ہوئے سید الشہداء کے جنازے پر آئیں، اور گویا بی بی سکینہ اس موقع پر موجود ہے، اور بس اس جنازے کے مٹی کو اٹھایا، ایک سلام نبی خدا کو کیا، اے محمد رسول اللہ، یہ آپ کا نوازا حسین۔ اس موقع کے اوپر یا شمر لعین یا عمر سعد لعین امام سجاد کے پاس آیا، اس نے سید سجاد سے کہا کہ ان بیبیوں سے کہو کہ چلیں۔ امام سجاد صبر کا پیکر خاموش رہے، اس نے ایک کوڑا امام کی کمر میں مارا، امام کی کمر جھکی، پھر اس نے ایک اور کوڑا مارا، پھر پے در پے کوڑے مارتا تھا، امام کی کمر جھکتی جا رہی تھی۔ بی بی زینب تشریف لائیں اور کہا، سید سجاد، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ عزیزو، آپ نے مجلس کی ہے، آپ نے ماتم کیا ہے، آپ نے گریہ کیا ہے، لیکن کس کی قیمت پہ کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا، بھوپی اما، آپ بابا کے لاشے پر ماتم کریں، سجاد
سجاد کوڑے کھائے گا, سجاد کوڑے کھائے گا, لیکن میرے بابا کا ماتم ہوگا. بس وہ دعا بی بی زینب ہے جو کام آ گئی ہے. اور بی بی زینب نے فرمایا تھا, سجاد یہ لاشیں زمین پہ پڑے نہیں رہیں گے, یہ سب دفن ہوں گے. تمہارے بابا کے چاہنے والے پوری دنیا میں تمہارے بابا کا ماتم کریں گے. اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے, اب اس ماتم کو جاری رکھیے, اس کو اپنی نسلوں کے اندر لے کر چلے. یہ پرچم ایک نسل سے دوسری نسل چلے. ہم وقت کے امام کے سامنے پہنچے جبکہ ہم نے پرچم حسین اٹھایا ہوا ہو, ان کے والد کا, ان کے اجداد کی تسلیت پیش کرتے ہوئے. ماتم حسین.